بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن شاء الله اس پر تھوڑا بیان کرنے کا ارادہ ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ذکر صرف اس لیے کروایا جاتا ہے ہفتے میں ہم لوگ اس لیے ذکر کرواتے ہیں تاکہ ذکر کی ہم لوگوں کو مجھے بھی اور ہم سب کو عادت پڑے اور ذکر کا ناغہ نہ کریں ذکر کا ناغہ روح کا فاتح ہے ذکر کرنے سے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے جو ذکر کرے گا اس کے دل کا زنگ بھی دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حاضری بھی روزانہ لگتی رہے گی دیکھو بیوی بچوں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ اور سب روٹی دال چاول فکر کے ساتھ بھی یہ میرا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں لا الہ یہ پہلے مقدم کیا کہ بھائی پہلے غیر اللہ دل سے نکالو تو پھر الا اللہ آئے گا اور بہت زبردست کلمہ ہے ایک پرانے میں لا الہ الا اللہ رکھ دی جائے ایک پرانے میں ساری کائنات رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پرانا بھاری ہو جائے گا تو تھوڑا سا اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
اسی کپڑے آپ نے سنوا لیے سارے
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تھوڑا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں مستورات جو ہیں خواتین اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گی اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ اللہ اللہ
ذکر کی توفیق دے تو یہ شعر پڑھ لے کہ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم میں نہ توا تو توانائی دے گی یعنی مدت کے بعد اللہ تیری یاد کا توفیق ہوئی ایک جسم نہ توا محسوس ہو رہا تھا روح میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی تو اسے ایک دم توانائی ملی جیسے کچھ ایسی گولیاں ہوتی ہیں جو کھانے سے انسان کو طاقت آتی ہے. تو اسی طرح یہ روح کی طاقت جو ہے ذکر ہے, مگر ذکر جو ہے شیخ سے پوچھ کے کرنا چاہیے. بہت زیادہ ذکر کر لیتے ہیں وہ, زیادہ ایکسٹرا کیپسول لے لیتے ہیں, اس سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں بےچارے. تو یہ شعر پڑھ لیا کریں, مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ جس میں نہ توا کو توانائی دے گیا. مگر حضرت نے فرمایا تھا جو لوگ بیمار ہیں یا اس طرح بیماری کی حالت میں, انسان کو مسلمان کو وہی اجر ملتا ہے جو تندرستی میں کیا کرتا تھا. تو بیماری کی وجہ سے اگر معمولات میں ناوا ہو جائے تو ہرگز کبھی پریشان نہ ہو. ہم لوگ شادوی پوروی رحمۃ اللہ کی بات تو الگ تھی, وہ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت بھی تھی, روحانیت بھی تھی, بہت بڑے عالم دین بھی تھے. تو وہ تو 103 بخار میں ذکر کر لیا تھا ماشاء اللہ, پورے معاملات پورے کیے انہوں نے. ہم لوگ کمزور ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ مریض کو اور مسافر کو وہی اجر دیتے ہیں جو وہ تندرستی میں اپنے مقام پہ جو ذکر کیا کرتا تھا اور جو تندرستی میں کرتا تھا. اس لیے اگر ناغا ہو جائے تو پہلے سے پریشان ہو. ہاں یہ ہے کہ ذکر بیمار ہے تھوڑا کم کر لے, تھوڑا سا کر لے, 10 دفعہ 11 دفعہ کر لے, تلاوت بیٹھے بیٹھے کوئی جو صورت یاد ہے وہ کر لے, ہے نا. کیونکہ کبھی کبھار ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان سے ذکر بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, اس میں بالکل پریشان نہ ہو. منیرات مقبول پڑھتا تھا, وہ والی دعا پڑھ لے, اللہمہ انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی مریض پریشان نہ ہو کہ میری معمولات میں ناغا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو اسی کھاتے میں لکھتے ہیں جو تندرستی میں کیا کرتا تھا. اسی طرح بڑھاپے میں جو اعمال نہیں ہوتے کبھی کبھار کمزوری کے باعث, تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جوانی میں جو اعمال کیا کرتا تھا بڑھاپے میں اس کو وہی اس کو اجر ملے گا جو بڑھاپے میں کم کر رہا ہے, کیونکہ اتنی طاقت نہیں رہی جو جوانی میں کیا کرتا تھا. اور بہت فرق ہے جوانی کے اعمال میں اور بڑھاپے کے اعمال میں. بڑھاپے میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں, فکریں ہوتی ہیں, انسان کے اعمال کچھ تھوڑے بہت کم ہو جاتے ہیں ذکر وغیرہ کے لحاظ سے, تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. مگر ایک عاشق کی بات یہی ہے, ایک جو لائق مرید ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی ذکر کرتا ہے, وہ معاملات پورے کرتا ہے. ہم نے سب بزرگوں کو دیکھا, بڑے عزت والا بھی, امیر صاحب رحمۃ اللہ بھی, بڑے عزت والا بھی فارغ بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیتے تھے. فارغ بھی گرا ہوا تھا, ہارٹ کی بھی بیماری تھی اور بہت ساری بیماری تھی, اور بیٹھے بیٹھے کچھ تصدیق گما لیتے تھے تاکہ اللہ کے نام ہو. تو ان کی زندگی کی بنیاد تھا, وہ اتنے بڑے بزرگ تھے. اس لیے یہ ذکر کے آج تھوڑی بہت تفصیل بیان ہو گئی. اس لیے بالکل مایوسی تو ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں. سب سے بڑے ہماری ایمان کی دولت تو ہے ذکر, تو ایکسٹرا جو ہے اس کے اوپر سمجھے رنگ روغن ہوتا ہے, مگر وہ ضروری بھی ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان میں بڑھوتری کرتا رہے, وہ ذکر تلاوت کے ذریعے ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اور بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے, قرآن شریف کا بھی مہینہ ہے. اس میں تلاوت حضرت شیخ فرمایا تھا ہمارے شیخ کہ بڑھا دینی چاہیے, کتنی بھی بڑھائے, جس کی جتنی مرضی ہے, جتنی استطاعت طاقت ہے تلاوت بڑھا دے. کم از کم ایک پارہ تو کرے, یہ تو ضرور کر لے, اپنے ذمے واجب کر لے ضرور اپنے اوپر. ویسے واجب تو نہیں ہے کہ بھائی ایک پارہ تو مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کوئی مشکل ہے نہیں. لوگ تلاوت ایک ماحول بنا ہوتا ہے پوری دنیا میں, جیسے پاکستان میں بڑا اچھا ماحول بنا ہوتا ہے, مسجدیں بھری ہوتی ہیں, انسان تلاوت آرام سے کر سکتا ہے. خواتین بھی, یہ تو ایک پارہ کم سے کم ہے, ویسے بھی روزانہ پڑھنا چاہیے, مگر چلو رمضان میں ایک پارہ تو اپنے پڑھ کر لیں تاکہ ایک قرآن پاک ایک تراوی میں سن لیا یہ ختم ہوگی. خواتین کے لیے سننا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے وہ علم طرح کئی فصل پڑھ لیں. نکالیے گا اس میں خوف رمضان حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی حافظ کو بلاتی ہیں اور وہاں پہ بہت سے منکرات ہوتے ہیں. حافظ صاحب کے پیچھے قرآن پاک سنتی ہیں, تو اس میں بڑی اچھی بات لکھنے پڑھ رہا ہوں عورتوں کے بارے میں. ابھی ایک بات آ گئی, اس کو ذرا سنا دیتا ہوں. یہ عورتوں کے ذمے بھی ضروری ہے کہ 20 رکعت سنت تو موقع ہے کہ تراویح 20 رکعت پہ اہتمام کریں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا رہی تو بیٹھ کے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, وہ مفتی صاحب سے پوچھیں, مگر نالا نہ کرے. عورتوں کو گھر میں قرآن سنانا مناسب نہیں. میں کہتا ہوں جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مردوں عورتوں میں دوری رہے اور یہاں اختلاط ملنا اور قریب ہونا لازم آتا ہے. ضرورت ہی کیا ہے عورتوں کو قرآن کا ختم سننے کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے لازم نہیں کیا تو ان کے ذمے کو ضروری نہیں. بس علم طرح کا عفہ سے پڑھ لیا گیا ہے. علم طرح کا عفہ سے 10 صورتیں یاد کرنا بھی مشکل نہیں. اس رمضان میں 10 صورتیں کم از کم یاد کر لیں, آخر کی 10 صورتیں علم طرح کا عفہ سے پڑھ لیں. بس پہلے علم طرح کا عفہ سے 10 رکعتیں پڑھ لیں والناس تک, پھر دوبارہ 10 رکعتیں جو ہے علم طرح کا عفہ سے والناس تک پڑھ لیں. ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کو سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو سارے محلے سے عورتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأت عورت عورت چھپانے کی چیز ہے. تو اس لیے یہ تفصیل اس میں لکھی ہے, اس کا بھی وقت نہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ 20 رکعت سنت موقع ہے تراویح, وہ بھی عشاء کے ساتھ پڑھیں اور اپنی علم طرح کا عفہ سے پڑھ لیں. اگر عورت خود حافظہ ہے تو بھی تنہا تنہا اپنی تراویح میں ختم کر لیں, اگر حافظہ نہیں ہے تو علم طرح کا عفہ سے پڑھ لیں اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں. کیونکہ روپیہ خرچ کر کے اگر حافظہ کو تراویح سنانے کے لیے بلایا تو گویا روپیہ خرچ کر کے گناہ مول لے گی. یعنی اگر کسی نامحرم مرد کو بلا لیا اور پیچھے عورتیں بھی جماعت میں کھڑی ہوئی ہیں تو بہت ایک تو روپیے کے ساتھ پڑھانا بھی چاہیے, اس میں بہت سے منکرات ہیں. اس کی تفصیل یہاں لکھی, اس کا بھی وقت نہیں ہے. اور یہ میں نے جو بات سنائی ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب سے سنائی ہے. اسی طرح آج کی جو سنت ہے رمضان شریف کے حوالے سے بتائی جائے گی. کہ ملت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ اس کو لکھا ہے کہ افطاری کی جو دعا ہے نبی حضرت معاذ بن زہرہ تابعی ہیں روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, کہ اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا. یہ دعا افطار کے وقت پڑھنا مسنون ہے اور افطار کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے جو ذیل میں آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو کہتے تھے, یعنی جب افطاری کر لی کھجور کھا لی پانی پی لیا اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ دعا سنت ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ وثبت الاجر ان شاء اللہ, یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں جو سوکھ گئی تھی وہ تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب بھی قائم ہو گیا. تشریح میں لکھا ہے یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ اٹھائی وہ تو افطار کرتے ہی ختم ہو گئی, اب نہ پیاس باقی ہے نہ رگوں میں خشکی, اور انشاءاللہ آخرت کا ختم نہ ہونے والا ثواب بھی ثابت اور قائم ہو گیا. یہ اللہ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی ہے اور دوسروں کو تعلیم و تلقین بھی ہے کہ روزہ اداروں کا احسان اور یقین ایسا ہونا چاہیے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, ابو داؤد کی روایت ہے. اور یہ تحفہ رمضان حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب میں بھی لکھی ہے اور کافی جگہ مل جائے گی, بڑی پیاری دعا ہے. اور اس سے پہلے جو روزہ افطاری کے وقت بسم اللہ پڑھنے اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے دار کے لیے دو فرحتیں, للصائم فرحتان فرحتن عند الفطر و فرحتن عند لقاء رحمان, ایک افطار کے وقت دوسری رحمان یعنی اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف یابی کے وقت. اکثر علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ روزے دار کو افطار کے وقت جو فرحت ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے. نمبر ایک, عمل پورا ہو جانے کی وجہ سے اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے یہ کام لے لیا اور روزہ تمام آفات سے منظرہ ہو کر پورا ہو گیا, یعنی آفات سے بچتے ہوئے پورا کر لیا اللہ کی توفیق سے. اور بعض نے فرحت افطاری کا ظاہری سبب یہ بیان کیا ہے کہ افطار کے وقت بھوک اور پیاس کے ختم ہونے اور کھانے پینے سے جو خوشی ہوتی ہے اس سے یہ مراد ہے. مگر اس میں لکھا ہے کہ فرحت دو طرح سے ہیں. لوگوں کے مزاج پر ہے, لوگوں کے اپنے اپنے مزاج پر ہے کہ فرحت کس طرح کی وہ محسوس کرتے ہیں. کسی کو افطار کے وقت کھانے پینے سے خوشی ہوتی ہے, کسی کو یعنی روزہ مکمل ہونے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے. آج ایک روزہ مکمل ہو گیا تو دونوں ہی مبارک ہیں ماشاء اللہ. باتیں پچھلی دفعہ پڑھ دی تھی انشاءاللہ رمضان شریف کے حوالے سے اس میں سے کچھ باتیں سنائی جائیں گی حضرت علیہ کی کتاب سے, تاکہ تکرار ہو جائے ان باتوں کا, ہم پہلے سے تیار ہو جائیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے, تو یہ نہ سوچے کہ رمضان میں گناہ چھوڑیں گے, تکبیر اولا کی نمازیں رمضان سے شروع کریں گے, غیبت اور انٹرنیٹ سے بچنا رمضان سے شروع کریں گے, آج ہی سے شروع کر دیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ رمضان تک ہماری زندگی ہے کہ نہیں, انسان کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالی نے ہم پر روزہ اس طرح فرض فرمایا جس طرح پہلی امتوں کا فرض تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور ایام معدودات, یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں پر گن لیتے ہو, اور ایک دن آتا ہے معلوم ہوا چاند نظر آ گیا. لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاس رکھنا نہیں ہے, بلکہ لعلکم تتقون ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں, یہ لفظ ہے رمضان, یہ رمضان لفظ نہیں ہے رمضان, میم کے اوپر بھی جو ہے زبر ہے, مسلمانوں کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا. بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں؟ لیکن رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتوں کو بھی حرام فرما دیا, تاکہ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن وہ شخص انتہائی ظالم ہے جس کے پیٹ میں کوئی غذا اور چارہ نہیں ہے, پھر بھی وہ بیچارہ اچھل رہا ہے. یو پی میں مثل مشہور ہے کہ جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ. تو وہ انتہائی ظالم ہے کہ پیٹ خالی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, زبان خشک ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے, حسین لڑکوں سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا. جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہ سے نہیں بچتا وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوتا ہے. بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے, اور یہ نص قطعی, یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی باریک نقطہ نکال دیا ہو, یہ بہت ہی جلی نقطہ ہے. اس آیت نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے. یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے حضرت فرما رہے ہیں سر, کہ کوئی چھپی ہوئی بات ہوگی بھائی, کوئی بہت ہی منطقی بات ہوگی روزہ کیوں فرض کیا گیا. سیدھی سی بات ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ باریک نقطہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ بہت مشکل سا کوئی نقطہ ہو کہ رمضان اس لیے فرض کیا گیا, بلکہ بہت ہی واضح نقطہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں. متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. کارٹون دیکھنا کوئی متقی بننا نہیں, یہ وقت پاس کرنے کے لیے بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں, یا اللہ معاف فرمائے یوٹیوب پہ ویڈیو گیمس تصویریں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی, اور دوسرے بچوں کو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, یہ تو وقت کا ضائع کرنا. اس لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن کا سننا قیامت کے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حق کے شفاعت عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے روزہ کہے گا اے اللہ, اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا, آپ اس کو بخش دیجئے, اللہ اس کی شفاعت و قبول فرما لیں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے.
السیام والقرآن یشفعان للعبد یقوم السیام ای ربی انی منعته الطعام والشهوات والشهوات بالنهار وشفعنی فی، یعنی مفہوم ہے سیام رمضان اور روزہ جو ہے یہ دونوں شفاعت کریں گے اس بندے کے لیے. روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن میں جو ہے شہوات سے جو جائز ہے وہ بھی اس سے بھی روک کے رکھا، اس نے اس کو اپنی جائز حلال نعمتوں کو بھی استعمال نہیں کیا ہے نا، اور کھانا پینا جو حلال تھا اس کو بھی استعمال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزے کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی روزہ جو ہے شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. اور دوسری یہ ہے وہ یقول القرآن مناعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، سبحان اللہ. اور اللہ اور دن کو رات کو اس نے قرآن شریف سنا، اور قرآن شریف سننے کی وجہ سے ایسی بات ہے نیند میں بھی کمی آتی ہے، جب 10:30-11 بجے تک تراویح پڑھیں گے پھر بیان بھی سننا ہے تو جو ہے کافی دیر تک انسان مصروف رہتا ہے اللہ کی خاطر. تو رات کو یہ 20 رکعت پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن کہے گا یا اللہ، خوب ڈٹ کر افطاری کھانے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا، لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا، آپ میری شفاعت کو قبول فرما لیجیے اور اس کو بخش دیجیے. تو روزہ اور تراویح میں قرآن کا سننا یہ دونوں شفاعت کریں گے، سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ دونوں ہماری شفاعت کریں گے، روزہ بھی اور قرآن سننا بھی. اس لیے مردوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک قرآن کسی مسجد میں سن لیں یا کسی حافظ کے پیچھے، اور ایسا حافظ ہو جو متقی ہو اور جو بغیر پیسوں کے پڑھاتا ہو اور باشرہ ہو، صرف رمضانی حافظ نہ ہو، بس 30 دن رمضان میں جو ہے وہ داڑھی بڑھا لی اور جو باقی غائب ہے. اور اللہ کے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور 20 رکعت تراویح عورتوں پر بھی سنت موقع ہے، لیکن ان پر جماعت نہیں ہے، عورتوں کی جماعت نہیں ہے. فقہا نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، وہ اپنی الگ الگ 20 رکعت پڑھ لیں جتنا قرآن یاد ہو. اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو تراویح میں اپنا قرآن پڑھ لیں، اگر حافظہ نہیں ہے تو علم طرح کیفت سے پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں 4 عمل زیادہ کرنے چاہیے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت. ٹھیک ہے، اس میں جو خواتین ہیں جن کو سبحان اللہ کا ذکر بتایا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سبحان اللہ کی جگہ وہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں، اور استغفار کی کثرت 100 دفعہ کرنی، اس سے زیادہ بھی کوئی کرنا چاہے اپنی صحت کے حساب سے کر سکتا ہے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان شریف کے حوالے سے بتا رہا ہوں، تو لا الہ الا اللہ 100 دفعہ کر لیجئے اور استغفار 100 دفعہ جو خواتین کے لیے، باقی مرد تو کرتے ہیں. ہماری جو 4 تسبیحات بتائی گئی ہیں، کیونکہ کچھ خواتین کو میں نے 300 دفعہ سبحان اللہ بتایا تھا، تو اس رمضان شریف میں جو ہے لا الہ الا اللہ اس کی جگہ کر لیں 100 دفعہ، اور 100 دفعہ استغفار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے یہ 4 چیزیں کرنی ہے رمضان شریف کی. 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت، 2 استغفار کی کثرت، 3 جنت کا سوال، اور 4 دوزخ سے پناہ. اس ماہ میں فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کریں، یہ خاص بات ہے، بس ضرورت ہی گفتگو کریں، ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں لیکن فضول گفتگو نہ کریں. اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں 100 آدمی اعتکاف کرتے تھے، بمبئی مدارس دور دور سے آتے تھے، ہمارے شیخ مولانا شاہ ابرار صاحب بھی تشریف لے جاتے تھے، تو شیخ الحدیث کا کیا معمول تھا؟ فرماتے تھے بھائی خوب سو اور پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن اگر کوئی کسی سے بلا ضرورت بات کرتا نظر آئے گا تو میں اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، غیر ضروری باتیں کرنے سے دل کا نور چلے جاتا ہے. تو اس بات کی اتنی احتیاط کرتے تھے. لہٰذا اس مبارک مہینے میں تقویٰ کی مشق کر لیجئے. اگر اس مبارک مہینے میں تقویٰ کی ایک صورت اور بھی اختیار کر لی جائے، کسی اللہ والے کی صحبت میں روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ لیا جائے، تو کونوا مع الصادقین اس آیت پر عمل کی برکت سے بھی اس کو تقویٰ حاصل ہوگا. لیکن شرط وہی ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کا خوف بھی حاصل ہو اور میری روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں. تو ایک تو
مردوں کے لیے تو کسی وقت بھی فجر میں چلے گئے, ہم لوگ قریب رہتے ہیں شیخ کے, یا عشاء میں چلے گئے حضرت والا کے پاس حاضری ہو گئی بیان میں بیٹھ گئے, اثر میں بھی بیان ہوتا ہے. خواتین کے لیے ہے کہ ہمارے شیخ کی کانفرنس کال پہ بیان سنوایا جاتا ہے کہ فجر کے بعد یا اثر یا عشاء میں مجلس سنیت ہے, ان کے لیے اللہ والوں کی صحبت قائم مقام ہو جائے گا, کیونکہ عورتیں اللہ کی ولیاں کانوں کے ذریعے بنیں گی. تو اپنے گھروں میں کانفرنس کال پہ خواتین بیان سن لیا کریں, تو رمضان کے ساتھ آپ جو ہیں اللہ والوں کی آوازیں بھی ہمارے کانوں میں پڑیں گی, تو انشاءاللہ اس سے ہماری روحانی بیماریاں بھی صحیح ہوں گی. عصر کے بعد بھی میرے شیخ کی غالباً مجلس ہوتی ہے, تو اس میں افطاری بناتے ہوئے بھی بیان سنا جا سکتا ہے, اور خواتین کے لیے بہت ہی آسانی ہے, مردوں کے لیے بھی آسانی ہے, کہ ان کا بھی کانفرنس کال کا نمبر ہے, گھر بیٹھے ہوئے جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہ اس کو سن سکتے ہیں. تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی, رمضان مبارک میں تھوڑی ہمت کرتا ہے تو اللہ مدد بھی فرماتے ہیں, مگر اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے, یعنی کہ اس کی وجہ سے روزے میں خطرہ ہو جائے اور تراویح میں خطرہ ہو جائے. فرمایا کہ اس میں ارادہ کر لیں کہ میری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں, میں اللہ کے غضب کے کاموں کو اختیار نہیں کروں گا چاہے جان رہے یا نہ رہے. مومن جب تک جان دینے کی نیت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا, کیونکہ انسان کو شیطان یہی ڈراتا ہے, اگر تم گناہ نہیں کرو گے پریشان رہو گے, دل میں بے چینی رہے گی, دل تڑپتا رہے گا. ارے دل تڑپتا ہے تو تڑپنے دو. اس تڑپنے پر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کا شعر حکیم الامت نے سنایا, خوشا وقت شعر گانے غمش ریش مانے, اور اگر ریشے, یہ مشکل ہے تھوڑی فارسی, اللہ کے رستے کے غم اٹھانے والے کیا مبارک وقت ان کا گزرتا ہے, اگر زخم دیکھتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں, اگر مرہم پاتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ والے ہر وقت رنج کی شراب پیتے ہیں, اگر اسے تلخ دیکھتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے مرہم پاتے ہیں, یعنی اللہ کے رستے کی تکلیف اٹھاتے ہیں مگر بالکل خاموش رہتے ہیں. اور فرمایا دوستوں, حکیم الامت نے قسم اٹھائی, خدا کی قسم, گناہ سے بچنے کے لیے تکلیفیں جو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنی لذت دیتا ہے, اتنی مٹھاس دیتا ہے کہ بادشاہوں کو خبر مل جائے تو ہمارے اوپر تلواریں لے کر دوڑ پڑیں, یہ لذت ہمیں بھی دے دو. بس چند دن کی مشقت ہے, اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی زبردست مٹھاس عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا اس مبارک مہینے میں بزرگوں نے لکھا ہے جو اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا, تلاوت کرے گا, گناہ سے بچے گا, 11 مہینے اس کی خیریت سے گزریں گے. گناہ سے بچے گا اور جتنا اچھا رمضان گزرے گا اتنا ہی اچھا سارا سال گزرے گا. اس لیے بہت ظالم ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنی نلائکی و خباثت سے باز نہ آئے, جہاں ذرا موقع ملا مجال نہیں کہ چوک جائے, پھر اس کے رمضان کا کیا اثر ہوگا. اسی طرح حج بھی ہے عمرہ بھی ہے, لوگ ہر سال حج عمرہ کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے, حالانکہ اگر کوئی 1 لاکھ بریانی پلاؤ کھائے اس میں کیا طاقت آئے گی اگر زہر بھی کھاتا رہے. بتائیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس, اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا, قیامت کے سب سے عبادت گزار شمار ہوگا قیامت کے لیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جو شخص ایک گناہ سے توبہ کر لے وہ سینکڑوں تہجد سے افضل ہے. میں نے اگر اللہ کی محبت نسبت اولیاء اللہ والی زندگی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں اللہ والے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کے منکر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, تقوی والے بن جاؤ. مگر تقوی والے کیسے بنو گے, اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو قیامت تک اللہ کے ذمے ہیں کہ وہ اللہ والے پیدا کرتے رہیں گے. حکیم الامت نے فرمایا, جو 1500 کتابوں کے مصنف ہیں, یہ اللہ کے خدا کی قسم, دیکھو یہ قسم ایک اللہ والے کی مجدد زمانہ کی, 100 برس میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم جب کوئی ولی اللہ انتقال کرتا ہے تو تو اس کی کرسی کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھتے، اس کی کرسی پر دوسرا مقرر کر دیا جاتا ہے، اور دنیا احمق ہے، مرنے کے بعد قدر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ، صاحب تقویٰ بن جاؤ، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا. یہی انعام اللہ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، یعنی میرے دوست بن جاؤ، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی میرے دوست ہیں. میں تقویٰ کیونکہ مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو. جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. تقویٰ کی برکت سے غلام کو اللہ کی دوستی کا تاج مل جاتا ہے، گناہوں کی خبیث عادتوں سے دل کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے، دل کا مزاج بدل جاتا ہے. میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب فرماتے تھے، ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے، گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی تو سردی کم ہو گئی. جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے، تو کیا اللہ والوں کی ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کر تو دیکھو. تجربے کی بات کہتا ہوں، جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں، ان کی خدمت کی، مخلوق نے ان کو پیار کیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے، تو اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت صحبتیں نعمتیں مکانی ہیں، اور رمضان شریف نعمتیں زمانی ہیں. اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان شریف کا مہینہ ہو، تو جب زمان و مکان کے دو دو انجن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا رستہ جلدی طے ہو جائے گا. اس لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کا رمضان المبارک میں اپنے یہاں اکٹھا کیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے. بغیر لالچ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ مبارک مہینہ، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں، جس کو جہاں مناسبت ہو روحانی بلڈ گروپ کے مطابق اپنے اپنے مشائق کے ساتھ رمضان گزار لے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر اللہ کی توفیق سے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا. جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی بہت ہے، اس لیے ایک انجن آگے لگتا ہے، ایک پیچھے لگتا ہے، ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے، ایک آگے سے کھینچتا ہے. تو ہمیں بھی دو انجن لگ جائیں گے، رمضان شریف کا مہینہ اور ایک اللہ والوں کی صحبت. تو فرمایا کہ پردیس کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے، اور جنت کا مراقبہ کرو کہ جنت کی نعمتوں کا سوچو. کیونکہ پچھلی دفعہ کافی اس میں سنا دیا تھا، اس لیے مختصر رمضان شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں زندگی میں چلو ایک دفعہ ہی صحیح کوشش کرو، کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے ہاں بستر لگا دو. الحمدللہ اختر کو میرے رب نے توفیق دی کہ جوانی میں پہلی ملاقات میں ایک چلہ میں نے اپنے شیخ کے پاس گزارا ہے، مگر وہ چلہ آج تک مجھے مزہ دے رہا ہے. اللہ والوں کی نظر پڑی ہوئی ہے جو آپ لوگ مجھے بغور دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں تو مجھے اپنے مشائخ اور اللہ والے یاد آ جاتے ہیں جن کی محبت کی نظر مجھ پر پڑی ہے. سبحان اللہ. فرمایا آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے. تم کو تکلیف دے گی، روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوگی میں بھوکا رہنا پڑے گا، فرمایا بلکہ روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ میں تم بہت دوست بن جاؤ. جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے، ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے، یہ دن بھر رزق حلال بھی نہیں کھائے نہ پی رہے، اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں. یوں تو روزے کا بہت ثواب ہے کہ روزے دار کو جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایمانن اور احتسابن روزہ رکھتا ہے. من صام رمضان ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی بشارت ہے، اس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہ اس کے بخش دیتے ہیں. اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے، احتساب کا ترجمہ مولانا علی میاں ندوی صاحب نے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے حوالے سے بیان کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ احتساب کے معنی ثواب کی لالچ کے لیے روزہ رکھا کہ اللہ کا کتنا ثواب دیتے ہیں. اور ایمانن کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اور احتسابن ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے. حکیم الامت نے بہشتی زیور میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے جس میں روزے داروں کی ایسی فضیلت ہے جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھائیں گے اور روزے دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی پریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں پلاؤ بریانی کھا رہے ہوں گے.
ہاں اللہ تعالیٰ پلاؤ بریانی کھلائیں گے. کتنے سال کے ہوئے؟
ہاں تو روزہ رکھو گے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی اور قیامت میں جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا. کیونکہ سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت کرنا یہ مہمان کا اعزاز ہے, اور دنیا میں کوئی بھی میزبان اپنے مہمان سے سلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اس سے حساب کتاب لے یا اس کو تکلیف دے. تو اللہ پاک تو ارحم و رحیمی ہے, ان کی رحمت سے بعید ہے کہ عرش کا سایہ دے کر پھر حساب کتاب کی پریشانی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے. اس لیے انشاءاللہ روزے داروں کے لیے روزے داروں کی اور سایہ عرش پانے والوں کی جنت پکی ہے ماشاءاللہ. روزے دار روزہ رکھ کر تکلیف اٹھا لے, اور جو بہت کمزور ہو بہت زیادہ بیمار ہو, دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے, تو رمضان شروع ہونے کے بعد پھر روزہ دو سیر گندم کی قیمت دے دے, لیکن رمضان سے پہلے دینے سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. اب دیکھیے قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ یعنی صائمین روزہ جو رکھتے ہیں ان کے لیے دو جگہ گنجائش دی گئی, مسافر ہیں اور جو مریض ہیں ان کے لیے روزے کے لیے گنجائش دی گئی. بہت زیادہ جو کمزور ہو یا بہت زیادہ بیمار ہو اور دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے, تو رمضان شروع ہونے کے بعد فی روزہ دو سیر گندم کی قیمت دے دیں, لیکن رمضان سے پہلے دینے سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. دیکھیے اب کتنے لوگ جو لوگ بےچارے پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بےچارے بیمار ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں, ان کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی اور کتنے ان کے لیے فائدے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ روزے میں بھی اور نماز میں بھی مسافروں کے لیے اور مریضوں کے لیے کتنی گنجائشیں دی ہیں ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے, اس لیے جو بہت زیادہ مریض ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں وہ کسی دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اور وہ اگر منع کر رہے ہیں تو پھر مفتی صاحب سے ہی مشورہ کر لیں. حدیث پاک میں ہے جو میں نے سنا دیا, روزے داروں کو دو خوشیاں ملتی ہیں, ایک دنیا میں افطار کے وقت, دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. افطار میں روزے دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم ہوتا ہے. افطاری کے وقت روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان ہوگی, روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے ایک چمک ہوتی ہے, لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں. جیسے کہیں بھی ہم افطاری کے لیے گئے بھلے سوسائٹی میں کسی دوست نے بلا لیا تو بس کھجور کھائی جوس پیا چلو بھائی ایک سموسہ کھا لیا کوئی چاٹ کھا لی, اتنا وقت کیونکہ 10-15 منٹ تو دیتے ہیں ہر جگہ, کہیں 10 منٹ دیتے ہیں کہیں 12 منٹ کہیں 8 منٹ, تو اس حساب سے دیکھ لیں تاکہ ہمیں جیسی کھا کے پھر میزبان سے بول دیں ہم لوگ دوبارہ آ جائیں گے آپ کی ساری چیزیں کھائیں گے. مگر اس کی وجہ سے نا تکبیر اولا اور صفحہ اول نہیں چھوڑنی چاہیے. اکثر مسجدوں میں اگر ہم جلدی چلے ہیں تو صفحہ اول ہی مل جائے گی, بڑی مساجد جہاں رش ہوتا ہے وہاں تو مشکل ہے, مگر کم از کم تکبیر اولا تو مل جائے ہم لوگ. کہیں افطار کی دعوت ہو جس کا نام افطار پارٹی ہے, وہاں سموسا دہی بڑا وغیرہ کی ڈش اور فش ہوتی ہے, لہٰذا کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑ, تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطاری کر کے پانی پی لو, مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے آؤ اور اطمینان سے کھاؤ, جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا. یہ تو ایک باتیں ہو گئی, یہ فضائل کی باتیں ہو گئی, اب آئے گا گناہوں سے بچنے. دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے, ایک بد نظری اور دوسری غیبت, زبان سے غیبت کرنا. میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ سب جو سن رہے ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں ان دونوں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں. آج کل بد نظری بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھی رہتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بد نظری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا, تصویریں دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ. کل ایک جگہ ہمیں جانا ہوا خاندان کے تھے, اب وہ ٹی وی تو ہے نہیں وہ کرکٹ میچ کے چکر میں پڑے, میں ان کو بتا بھی رہا ہوں بھائی ختم ایسا نہ کریں, وہ کرکٹ میچ چل رہا تھا پاکستان نے لاہور کا پتہ نہیں کس کا کراچی وراچی کا, تو وہ اس کے چکر میں اتنی بالیں رہ گئی اتنے وہ رہ گئے, اسی میں بےچارے لگے بےچارے. اس کا خاص اہتمام کہ رمضان شریف میں ہم لوگ جو ہے انٹرنیٹ کو بالکل بند کر کے رکھیں, اگر ضرورت ہے تو اس کو بالکل ضرورت کی حد تک رکھیں, فوراً بند کر دیں بس. یہ اس کے لیے بول رہا ہوں جو ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ دو بیماریاں بڑی خطرناک ہیں کہ رمضان اس کی وجہ سے روزے کی برکات سے محروم رہتا ہے شخص, کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کے روزے پائے تو اپنی مغفرت نہیں کروائی. بتائیے کتنی خطرناک وعید ہے, مغفرت کروانے کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمانے والے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں خوب اس کی کوشش کرے کہ ایک بد نظری بھی نہ ہو, ایک غیبت بھی نہ ہو, نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. رمضان شریف میں بد نگاہی سے بہت زیادہ بچو. اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرما دیا اور خواتین کے لیے بھی حرام فرما دیا. یہاں یغضو کے معنی ہیں, مردوں کو چاہیے نظر بچائیں. جہاں یغضو ہے کہ مردوں کو چاہیے نظر بچائیں, وہاں یغضوضنا بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. نظر بچانے پر ایمان کی حلاوت ملتی ہے, تمہیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. لیلہ سے نظر بچائی اور مولا کو دل میں پایا تو اللہ کے نام پر افطر گزارش کرتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینہ وعدہ کر لو, نفس سے عہد کر لو کہ پورے مہینے ایک بد نظری نہیں کریں گے. یہ دروازہ بند کر دیجیے, بلڈنگ کی آوازیں آ گئیں, اب تو کوئی آئے نہیں. ایک مہینہ ٹریننگ کر لو, اور روزے کا بھی احترام ہے اس میں, بد نظری نہ کرنا روزے کا احترام ہے. روزہ رکھ کر بد نظری کرنا بڑے خسارے کی بات ہے, اس لیے فی الحال نفس کو معتب بنانے کرنے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینہ ارادہ کر لو. مرد بھی عورتیں بھی یہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے, اور رمضان سے پہلے ہی کمر کس لو, کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو دو دن پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھائی یہ رکھ لو وہ رکھ لو, ریل میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی, جہاز میں یہ ضرورت پڑے گی. تو رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو, آج ہی سے مشق شروع کر دو کہ ہم ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے. نمبر دو غیبت. اب دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ غیبت ہے. غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال منجنیق میں رکھ کر مثلا کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے, یا ڈھاکہ بھیج رہا ہے, حیدرآباد بھیج رہا ہے, ساری نیکیاں وہاں جاری ہیں. ہمت کرنی پڑے گی مجھے بھی اور جتنی خواتین سن رہی ہیں, جتنے مرد سن رہے ہیں, غیبت سے بچنے کا خاص اہتمام, تاکہ اس مہینے ہمیں پریکٹس ہو جائے گی نا, پورے سال ہمیں اس سے بچنے کا اہمیت کی پتہ چلے گی. جس کی غیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو, ڈھاکہ کا ہو, کلکتہ کا ہو, مدراس کا ہو, بمبئی کا ہو, یا حیدرآباد کا ہو, غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بتاؤ بھائی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب ہو, مسکین ہو, بیچارہ. فرمایا نہیں, مفلس وہ شخص ہے, یعنی غریب وہ شخص ہے جو قیامت کی نیکیاں لے کر آئے گا. روزہ, نماز, تلاوت, حج, عمرہ, یہ سب کتنے مجاہدے والے ہیں. آج کل کے لوگوں کو یہی مشکل لگتی ہے, روزہ اتنی مشکل سے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کی, حج کی, عمرہ کیا, ہے نا, سب لے کر آئے گا, لیکن غیبت سے نہیں بچا, جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لا دی جائیں گی, جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ, حدیث شریف میں جو لفظ آیا ہے کہ ثم طرح فی النار, یعنی آخر میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پہلے تو نیکیاں اس کی جو ہے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, ساری نیکیاں جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محنت سے کرواتے ہیں, ساری نیکیاں ہماری اس شخص کو دے دی جائیں گی اس کی غیبت. اور جب نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں گی تو اس جس کی غیبت کی اس کے سارے گناہ ہمارے اوپر لاد دی جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ خالی ہو جائیں گے, تو جہنم میں ڈال دی جائے گی. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, بڑے خطرناک ہیں, اور مسلم شریف کی روایت ہے, ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا. شتم یعنی اس کی غیبت کی, اس کی برائی کی, اس سے لڑائی جھگڑا کیا. فیعطى ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ, یعنی اس کے جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری جو ہے ہماری جتنی نیکیاں ہیں وہ ان کو اس کو دے دیں گے, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ ہمارے اوپر لا دیے جائیں گے, اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کتنی خطرناک بات ہے, اتنی محنت سے تو آج کل اس زمانے میں نیکیاں کتنی مشکل ہے کرنا, انسان کے لیے آسان بھی ہو جاتی ہے, اللہ والوں کی صحبت اٹھائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت کا گناہ زنا سے اشد ہے. صحابہ نے پوچھا زنا سے کیوں اشد ہے؟ فرمایا زنا کار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی, جس کے ساتھ زنا کیا اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے, یہ حق العباد نہیں ہے. غیبت جو ہے حق العباد ہے, جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا, بشرط یہ کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے. جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. مثلا ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کر لاہور والے کی حیدرآباد والے کی غیبت کر دی, اس کو خبر بھی نہیں, اس کو خط لکھنا یا لاہور جا کر یا حیدرآباد جا کر معافی مانگنا یہ بالکل عبث ہے, بیکار ہے, بالکل ناجائز ہے. کیونکہ خامہ خواہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہے تو سوچے گا یار ہم تم کیسے آدمی ہو, غیبت کرتے ہو, دیکھنے میں ایسے پیارے دوست بنے ہو اور میرے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو. لہٰذا جس کو اطلاع نہ ہوئی ہو اس سے معافی مت مانگو, نہ خط سے نہ وہاں جا کر. بس جس مجلس میں غیبت کی ہو وہاں کہہ دو مجھ سے نالائکی ہوئی, یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ سے نالائکی ہو گئی اور وہ مجھ سے بہتر, وہ شخص مجھ سے بہتر ہے, افسوس ان کی خوبیوں پر میری نظر نہیں گئی. جیسے مکھی جو ہے زخم پر ہی بیٹھتی ہے, سارا جسم اچھا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندی جگہ پر بیٹھتی ہے. اسی طرح ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر کے میں نے ان کے ایک ہی عیب کو دیکھا, کیا معلوم انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہو اور اللہ کا پیار حاصل کر لیا ہو. اور اسی طرح فرمایا تین دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر بخش دوش آدمی کو جس کی غیبت کی ہے, بلکہ صبح و شام کے جو معمولات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر روزانہ اللہ سے کہہ دو یا اللہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو, جس کو ستایا ہو, جس کو مارا ہو, سب کا ثواب اے اللہ ان کو دے دے اور ان کو یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا, ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لو. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجی مکی کی تحقیق ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا, سب کو برابر ملے گا. کتنی اچھی بات ہے, تینوں خل کا ثواب ہم نے سب کو کر دیا, ماں باپ کو بھی کر دیا, سب کو پورا برابر کب ملے گا. سورہ یاسین شریف پڑھ کر بخشو تو ایک قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا ملے گا. کتنی بڑی بات ہے, ہر ایک کو پورا ملے گا, چاہے بے شمار آدمیوں کو بخش دو, اللہ کی رحمت اور فضل سے قریب تر ہے. تو غیبت کے متعلق بڑے بڑے علماء بھی اس مسئلے میں سے واقف نہیں, وہ یہی کہیں گے معافی مانگنا پڑے گی, حق العباد ہے, بندوں کا حق ہے. لیکن حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا مضمون الطرائف و ذرائف میں نے خود پڑھا ہے, جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں, بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس کا دل برا ہوگا, ارے تم تو اچھے خاصے دوست بن کر میری غیبت کر رہے تھے, تو یہ اذیت پہنچانا ہوگا کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غیبت کی گئی ہے. لہٰذا جب تک اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں, بلکہ مندرجہ بالا طریقے سے اس کی تلافی کرنا کافی ہے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے, غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے. محدثین نے لکھا ہے یہ اسی صورت میں ہے جب اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو. ہاں اگر اطلاع ہو گئی تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہے, جب تک معافی نہیں مانگو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کو میں بیان کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کس عنوان سے ہم کو غیبت سے نفرت دلائی ہے, طبیعت میں اگر ذرا بھی سلامتی ہو تو کبھی کوئی غیبت ہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, اور کوئی کسی غیبت کبھی نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے, اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو. تفسیر بیان قرآن میں ترجمہ لکھا ہوا ہے, جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم کو ناگوار ہے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیوں غیبت کرنا گویا اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, تو غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. مردہ اس لیے فرمایا کہ موجود نہیں, اس لیے مردے کی طرح وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, بڑا اہم مضمون ہے غیبت کا. ہم مولوی اور ملانی لوگ جو ہیں اس میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں, جو غیبت کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. استغفر اللہ, بہت بڑا گناہ ہے, بہت ہی بڑا گناہ ہے, کیونکہ مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہے, اس کی عزت کی دھجیاں اچھالی جا رہی ہیں اور اس کی پیٹ پیچھے برائی ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات. لیکن بعض ظالم ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا, آؤ تو اسے کچھ گل کریں. پیٹ میں روزہ ہے اور غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مردہ کا گوشت کھا رہے ہیں. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے. جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا وہ تو سوچے گا قیامت کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا. حکیم الامت کے جملہ کبھی بھی پڑھ لیا کرو, اے اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور سارے جانور اور کافروں سے کمتر ہوں فی المحال, معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے قبول ہو، ہو سکتا ہے ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب اور غضب لکھا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہماری نیکی اس کے اس نے کوئی نیکی کی ہو، مرغی کو کھانے ہی ڈال دیا ہو، قبول ہو گئی ہو، وہ بھوکی تھی اس کو کھانا ڈال دیا اللہ نے، اس کو یہ قبول کر لیا. ہو سکتا ہے ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہو کہ ہم نے کسی گناہ کو ہلکا سمجھا ہو اور اس کو ہم نے کر بھی دیا اور اسی پہ ہمارا عذاب نازل ہو جائے، مگر ہو سکتا ہے، اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا؟ اس لیے نہ غیبت کرو نہ سنو، اور کوئی غیبت کرنے لگے تو یہ جملہ کہہ دو، بھائی غیبت نہ کرو. ماشاء اللہ میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، ممکن ہے جو تم نے دیکھا ہے انہوں نے اسے توبہ کر لی ہو. اور کیا تم نے حدیث ہی پڑھی ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ یا قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں؟ تو جس کا گناہ تم نے دیکھا بھی ہے، ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو، اور تم محبوبان خداوندی کی غیبت کرتے ہو، اللہ کے محبوب کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب الہی کو خرید رہے ہو. اور غیبت کے بارے میں حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے یا غیبت سنے. مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اغتیب عندہ اخوہ المسلم وہو یقدر علی نصرہ فنصرہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان بھائی کی ہماری غیبت کر رہے ہیں اور ہم اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں، نہیں بھائی وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، ہم مدد کر رہے ہیں نا، اور اس کی کوئی مدد کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. فَإِن لَّمْ يَنصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. غیبت کرنے والے کی بات کا کوئی رد کر، اور مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کر دے. جیسے ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تو خاموش رہتے، اور جب وہ غیبت کر چکتا تو فرماتے، جو کچھ تم نے کہا ہے بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جیسا تم کہتے ہو، غرض کچھ تو کہو، کچھ تو منہ سے نکالو کہ میاں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں کہ خاموشی سے سن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے، یا گھٹرگو کبوتر کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں مجھے بھی بہت عرصے سے یہی شک تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور اس کی مدد کر دے، مثلا یہی کہہ دیا ہمارے سامنے غیبت مت کرو اور یہ کہہ دیا کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا و آخرت میں مدد کرے گا. بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا، یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے، تو کتنا بڑا انعام ملے گا، یہ دنیا و آخرت میں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. اور اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ واقعی بات ہے، اس کے اندر حقیقت ہے، تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے، تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہو جاتا. غیبت کہتے ہی اس کو ہیں سچی برائی ہو جو پیٹ پیچھے نقل کر دی جائے. یعنی ہم آپس میں جو ملتے بیٹھتے ہیں، خاندان میں بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہے نا، یا اسی طرح دوستوں کے ساتھ، تو کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں پیٹ پیچھے، اور وہ سچی برائی ہوتی ہے، یہی غیبت کہلاتی ہے. غیبت کا حرام کرنا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے. جیسے کوئی ابا اپنے بچوں کو خود تو ڈانٹے گا اور پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں میں ہو، اسٹیشنوں پر ہو، سڑکوں پر ہو، غیبت کے حرام ہونے میں اللہ کی شان رحمت کی عظیم دلیل ہے نہیں کہ واقعی اس میں یہ عیب ہے، مگر اس کا تذکرہ بھی نہ کرو، میرے بندے کو رسوا مت کرو. اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو خط لکھ دو یا خود چلے آؤ یا اس کو سمجھا دو. اگر بہت ہی ہمدردی ہے، اس کی برائی نظر آ رہی ہے، اس کو تبلیغ کر دیجیے نرمی کے ساتھ، پیار سے سمجھا دیجیے، اور تبلیغ کرنے کے بعد بالکل اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. یہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری تبلیغ کا اثر لے بھی لے، تبلیغ کرنے کے اصول بھی ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہماری بات سن لے گا، خاموشی سن لے گا، بھلے عمل نہ کریں تو کر دینی چاہیے، اگر نہیں سنے گا، گالیاں دے گا، بدتمیزی کرے گا، تو اس کی بات الگ ہے. اگر مدد نہیں کی اور غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے؟ سن لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اور اس کی مدد نہیں کی، حالانکہ اس کی مدد پر قادر تھا، تو اللہ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی شرح محدثین نے عجیب کی ہے، ای خذلہم اللہ وانتقم منہ، اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دے گا اور اس سے انتقام لے گا. اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں، وہ کتنا بڑا عذاب ہے. لہذا جو بھی غیبت کرے اس سے کہہ دو، میں معافی چاہتا ہوں، میرے کانوں کو آپ گنہگار مت کیجیے. میرے سامنے غیبت مت کریں، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، کیا معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہو، قیامت کے دن کیسا ہو، کیا آنے والا، کیا ہونے والا ہے. اس لیے رمضان میں عہد کر لیں، نہ غیبت کرنا ہے، نہ سننا ہے، نہ نظر کو خراب کرنا ہے. دل میں پہلے ایک مہینہ معاہدہ تو کر لو، ایسا نور آئے گا کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس نور سے محروم ہونے کو دل نہیں چاہے گا. جو بڑی روشنی میں رہ لیتا ہے 1000 پاور کے بلب میں، تو پھر 40 پاور کے بلب میں اس کو اندھیرا معلوم ہوگا. بس ایک مہینہ تقویٰ کے بڑے بلب میں رہ لو، ایک ماہ کے لیے نفس کو آسانی کے لیے منا لو کہ بھائی ہم معاہدہ کرتے ہیں، نہ بد نظری کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ ٹی وی دیکھیں گے، نہ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے، نہ ویڈیو گیم کھیلیں گے، نہ کرکٹ میچ دیکھیں گے، نہ سگریٹ پئیں گے، نہ چرس پئیں گے، نہ ہیرو پئیں گے، اور نہ ہم لوگ کوئی ایسے گندے کام نہیں کریں گے. اور عورتیں بھی ارادہ کر لیں کہ ہم شرعی پردہ کریں گی اور یہ واٹس ایپ کے گروپ پہ کسی کی باتیں نہیں کریں گے. خواتین معاہدہ کر لیں کہ ہم ایک مہینے میں بے پردہ نہیں نکلیں گے، برقعے سے نکلیں گے، اور جھوٹ بھی نہیں بولیں گے. بچے بھی ارادہ کر لیں کہ ہم کارٹون وارٹون ڈرامے فلمیں اور ویڈیو گیم نہیں دیکھیں گے، لڑائی بھی نہیں لڑیں گے گھروں میں بہن بھائیوں سے، کسی غیبت بھی نہیں کریں گے، اور گھر میں وی سی آر ٹیلی ویژن گانے بھی نہیں چلائیں گے. ایک مہینہ ارادہ کر لو، ہر روز اللہ سے کہو، اے اللہ ہم یہ مہینے تقویٰ سے گزار رہے ہیں، آپ اس مہینے کا تقویٰ قبول کر کے 11 مہینے کے لیے ہمیں متقی بنا دیجیے. محدثین نے لکھا ہے، جس کا رمضان جتنا بہتر گزرے گا، جتنا زیادہ تقویٰ سے گزرے گا، تو اس کے 11 مہینے بھی پھر تقویٰ سے گزریں گے. جو رمضان میں بھی گناہ کرے گا، اس ظالم کے 11 مہینے بھی تباہ ہو جائیں گے. اس لیے جو لڑکے ہاتھوں جوانی برباد کرتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے جو ہے اس کو رکھنا پڑے گا. روزے کے دوران کیا 15 گھنٹے 14 گھنٹے کے دوران، تو بہت خطرناک معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ویسے ہی گناہ ہے، اور رمضان میں اور گناہ ہوگا. جیسے بزرگوں نے فرمایا، حج میں حرمین شریفین میں جا کر جو آپس میں لڑ جائیں گے تو ان کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ملکوں میں بھی آ کر لڑتے رہیں گے. الا من تاب، مگر جو معافی مانگ لے. حرم کی خطا کی توبہ بھی حرم میں ہی کر لیجئے. حدود حرم میں جو دم واجب ہوتا ہے وہ حدود حرم ہی میں دینا پڑتا ہے. اپنے ملکوں میں آ کر بکرا دے دو تو دم ادا نہیں ہوگا. اسی طرح حدود حرم کی خطاؤں کی تلافی حدود حرم ہی میں کر لو. ایک دوسرے سے کہو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، حاجی صاحب مجھے معاف کر دو. بس اس مہینے کا حق میرے دل میں آج یہی آیا کہ میں آپ حضرات سے عرض کر دوں، یہ ایک مہینہ اللہ کے نام پر فدا رہو. ایک مہینے کے لیے انشاءاللہ نفس مان جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، چلو مولوی صاحب کی بات مان لو، ایک مہینہ کا معاملہ ہے. اس کا اثر انشاءاللہ یہ ہوگا، ایک مہینہ جب تقویٰ کے نور میں رہیں گے تو رمضان کے بعد بھی گناہ کی ہمت نہیں ہوگی، اندھیروں سے مناسبت ہی ختم ہو جائے گی. اور کیا عجب ہے، اللہ تعالیٰ احترام رمضان کے صدقے میں تقویٰ فی رمضان کی برکت سے تقویٰ فی کلی زمان ہمیں دے دیں. جیسے حرمین شریفین میں جن لوگوں نے نظر بچائی، اللہ نے ان کو عجم میں بھی تقویٰ دے دیا. تقویٰ فی الحرم ذریعہ بن گیا تقویٰ فی العجم کا. اس مبارک مہینے میں رزق حلال بھی مانگو، حرام رزق چھوڑنے کی تدبیر کرو. جو بینک کی ملازمت کرتے ہیں، جو اللہ معاف فرمائے لائف انشورنس میں جاب کرتے ہیں، یا اسی طرح کچھ لوگ نائی ہیں جو داڑیاں کاٹتے ہیں، یا اسی طرح فلم میں کام کرتے ہیں، ڈراموں میں کام کرتے ہیں، تو اللہ سے رزق حلال مانگو. رو رو کر اللہ سے دعا مانگو، کوشش کرو حلال تلاش کرو، لیکن جب تک رزق حلال نہ ملے جوش میں آ کر رزق حرام کا دروازہ بھی مت چھوڑو. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا مشورہ ہے. بعض لوگوں نے حرام چھوڑ دیا اور حلال بھی نہ پایا تو شیطان آ گیا اور کہا، تم نے تو اللہ کے لیے حرام چھوڑا تھا، اللہ نے تمہیں حلال بھی نہیں دیا. اسی طرح اللہ سے بدگمان کر دیا، بہت سے کافر ہو گئے. لہٰذا کفر سے بچنے کے لیے مشورہ دیا گیا، کفر سے بہتر ہے کہ تم نادم گنہگار رہو اور کوشش کرتے رہو، اور نیت کر لو جب حلال مل جائے گا تو جتنی حرام آمدنی کھائی ہے اس کو صدقہ واجبہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں گے. جنہوں نے سچی توبہ کر لی، اور بینک سے جنہوں نے سیونگ میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا اس سے جو پیسے آئے تھے رشوت دی تھی، وہ بھی صدقہ واجبہ کے طور پہ ادا کر. نیت کر لو، اللہ کے نیت پر بھی مغفرت کی امید ہے. ہماری دعاؤں پر فرشتوں کو اللہ حکم ہے دیتا ہے، اے میرے عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں، تم میری حمد و ثنا چھوڑ دو، میری تسبیحات چھوڑ دو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پر چھوڑ مت پڑو، بس میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری دعاؤں پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. پورے رمضان آپ کو عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آمین ملتی ہے. اس لیے خوب دعا مانگو اپنے لیے بھی, میرے لیے بھی, میری صحت اور عمر میں برکت کے لیے بھی اور توانائی کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے. اسی طرح ایک بات اور بھی ہے کہ جن لوگوں کے ابھی کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ رہتے ہیں, ایک تو ضرورت نہیں ہے ہر دفعہ خرید پہ نئی چیزیں لینے کی, مگر اللہ نے جس کو دیا ہے تو خریدنا ہے, ابھی سے سب خرید لیں. تھوڑے دن دو تین دن باقی ہیں تو جو چیزیں رہ گئی ہیں تھوڑا ہمت کر کے ابھی سے خرید لیں تاکہ رمضانوں میں ہمیں بازار نہیں جانا پڑے. خصوصاً وہ جو کپڑوں والا بازار ہوتا ہے نا, اس میں بہت مشکلات ہوتی ہیں, بد نظری کا خدشہ ہوتا ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ عورتوں سے جسم ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے خصوصی اہتمام اس کا کر لیں کہ ابھی سے جو خریدنا ہے ابھی سے خرید لیں. اس مبارک مہینے فضول خرچی تو بالکل مت کرو. دیکھیے مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے, بہت سے لوگ بول رہے ہیں نا کہ بھائی مہنگائی ہے, ہمارے حضرت فرما رہے ہیں بھی اپنی فضول خرچی نہ کریں انسان, بلا ضرورت جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزیں نہ خریدیں. یار باشی تو بالکل مت کریں, ایسے دوستوں کے پاس بیٹھو ہی مت جہاں بے جا اسراف ہو جائے, اور تھوڑی دیر بیٹھو کہہ دو اب رمضان کے بعد ملیں گے. ہمارے بزرگوں نے تو خطوط کے جواب بھی نہیں دیے. اس مہینے میں سب کام بالکل بند, جتنا ہو سکے تلاوت, ذکر, فکر, تراوی کا اہتمام, افطاری کھانے میں بھی اعتدال رکھیں. دن بھر کا بھوکا اتنا زیادہ نہ ٹھوس لیں کہ حلق تک دہی بڑے آ جائے, اور سجدے میں دہی بڑا نکل رہا ہے تو یہ سجدے کے لیے کہہ رہے اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, دہی بڑا کہہ رہا ہے میں بھی بہت بڑا ہوں, اور پیچھے سے پاؤں نکل گئے, بچوں کو سے بڑی ہنسی آتی ہے. اتنا کھانے کو اکابر اور بزرگوں نے منع کیا ہے. لوگ سحری میں بھی ڈر کے مارے حفظ ما تقدم میں اتنا کھاتے ہیں کہیں بھوک نہ لگ جائے. سحری کے وقت شیطان اتنا ڈراتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لو, اسٹاک کر لو, گودام بھر لو تاکہ شام تک کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے, پیٹ میں گڑ 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 شروع ہو جاتی ہے, دن بھر ہوا خارج ہوتی رہتی ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے نہ ذکر میں. اتنا مت کھاؤ, اطمینان رکھو, کوئی بھوکا نہیں مرتا. ایک دن میری گزارش پر عمل کر کے دیکھو, جتنی بھوک ہو اتنا کھاؤ, زبردستی مت ٹھوسو, گودام میں اسٹاک مت کرو یہ بعد میں کام آئے گا. یعنی شام 5 بجے جب بھوک زیادہ لگے گی تو اس وقت صبح کا اسٹاک کام میں آ جائے گا, تو اس کی فکر مت کرو, انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے. دیکھو یہ اللہ کا دین ہے, آپ کے راستے میں اگر کوئی کام کرے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں, بولیے بھائی. آپ کے کام سے کوئی شخص جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے یا نہیں. تو جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے. جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی اس کا روزہ آسانی سے پورا کراتے ہیں. تمام کافر قومیں روزے کا سن کر کانپ جاتی ہیں. مسلمان کے روزے سے یہودی ہندو بھی ڈرتا ہے کہ کیسے مسلمان ہیں. لیکن آپ بتائیے رمضان کیسے گزر رہا ہے. اس وقت رمضان میں بیان ہوا تھا, رمضان آنے سے پہلے تو ڈر لگ رہا تھا بھائی رمضان آ رہا ہے, لیکن جب رمضان آ گیا, روزہ رکھ لیا تو سب ڈر ختم ہو گیا. رمضان میں کتنا ڈر لگتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. ایک گاؤں کے مولوی صاحب نے آواز میں اعلان کیا, دیکھو بھائی رمضان شریف آ رہا ہے, اس کا خوب اکرام کرنا, خوب خیال رکھنا. تو دیہاتیوں نے مولوی صاحب سے پوچھا رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. مولوی صاحب نے کہا کیا بھائی, روزہ رکھنا پڑتا ہے, صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا پڑے گا. بستی والے بہت ہی جاہل تھے, کہنے لگے روزہ کیا ہوتا ہے. مولوی صاحب نے کہا دن بھر کھانا پینا بند. گاؤں والوں نے کہا اچھا رمضان آتا کدھر سے. مولوی صاحب نے کہا مغرب کی طرف سے, تاریخ بھی بتا دی 29 یا 30 تاریخ کو آئے گا. انہوں نے آپس میں کہا اچھا بھائی ہم آنے نہیں دیں گے. سب نے کہا رمضان کی تیاری کر لو, رمضان کے آنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب مولوی صاحب تو چلے گئے, لیکن ان کے بعد جتنے بستی والے تھے سب, 29 تاریخ آئی اور چاند دیکھنے کا وقت آیا تو سب گاؤں کے باہر پہنچ گئے. انہوں نے کہا 29 کو رمضان آئیں گے یا 30 کو. جب 29 کو نہیں آئے تو 30 کو پھر پہنچ گئے کہ آج تو رمضان صاحب ضرور آئیں گے. لہذا لاٹھی لے کر بستی سے باہر کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کدھر سے آتا ہے. اتنے دور سے ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا آیا, یہ ظالم وہیں سے چل رہا ہے, خبردار ہمارے گاؤں کی طرف قدم مت رکھنا, کیا نام ہے تمہارا. اس نے کہا میرا نام رمضان علی. اس کا نام ہی رمضان علی تھا. تو اب سب نے ڈنڈے لے کر اس کی ایسی پٹائی کی کہ بیچارے کو سانس لینا مشکل ہو گیا, اور کہا کہ میں ظالم, میں کس بستی میں آ کے پھنس گیا, جلدی سے وہاں سے لوٹ کر واپس بھاگ گیا. ایک مہینے کے بعد مولوی صاحب آئے, پوچھا بھی دوستوں میں نے تم سے رمضان کی فضیلت بیان کی تھی, تم نے رمضان کے روزے رکھے. لوگوں نے کہا بھائی رمضان صاحب کو تو ہم نے آنے ہی دیا, پھر روزہ کیسے فرض ہوتا. خدا ایسی جہالت سے بچائے. اس واقعے کو حکیم الامت نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا. میں وہی باتیں بیان کرتا ہوں جو اللہ والوں نے بیان کی ہیں. اس قصے میں نور بھی ہے اور نیند بھی بھاگ جاتی ہے. تو اللہ نے اس مبارک مہینے میں کی جو غایت اور غرض بیان کی ہے, لعلکم تتقون ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ہم سب تقوی حاصل کریں اس مہینے میں. اسی طرح کچھ باتیں بہت سے لوگ ابھی اتنے بتا بھی ہے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ روزہ رکھیں گے تو کیسے اللہ روزہ رکھوائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی رکھواتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہی بندے کی مدد فرماتے ہیں, جو حضرت فرماتے ہیں, اس سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا مریض کا بتا دیے, جو بہت زیادہ مریض ہو, بہت زیادہ بیمار ہو, ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں, کچھ لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, تو وہ پھر افتیان کرام سے مشورہ کر لیں. میں تو دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کر لوں, میں میرے لیے روزہ نقصان دہ تو نہیں, مطلب میری صحت کے لیے تو روزہ صحت کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. پھر روزے میں پتہ چلا مجھے مسئلہ ہو جائے, اس کے لیے بھی مسائل الگ ہیں. اللہ نے اس میں سہولت دی ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح دوبارہ بتا رہا ہوں کہ تراویح کا خوب اہتمام کریں. اور حضرت نے ایک بڑی اچھی طرح توجہ دلائی اس بیان میں جمعرات کے, کہ جب جیسے بدھ کو امید ہے انشاءاللہ روزہ ہو جائے, تو اب منگل بدھ کو روزہ ہو جائے گا امید ہے جمعرات کو, تو بدھ کو تراویح ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے کہ یعنی اپنے گھر تھوڑا پہلے ہی پہنچ جائے, کہیں کام سے گیا ہوا ہے, تاکہ یہ نہیں کہ سڑکوں میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ انسان کی پہلے دن کی تراویح نکل جاتی ہے اور پہلے سے سوچا ہو کہ مجھے تراویح کہاں پڑھنی ہے, آخر دن میں الجھے نہیں کہ وہاں بھاگ رہا ہے وہاں بھاگ رہا ہے. اور پہلے اور قرآن پاک کوشش کرے کہ پورا قرآن جو ہے سننے کا اہتمام کرے. کسی حافظ متقی حافظ کے پیچھے پہلے سے ہی اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے تراویح کہاں پڑھنی ہے, آخری دن بھاگے نہیں ادھر ادھر, بلکہ پہلے سے دیکھ لے مجھے کہاں تراویح پڑھنی ہے. ہم لوگ کراچی میں تو بہت آسانی ہے, ماشاء اللہ اتنے حافظ ہیں, جگہ جگہ ماشاء اللہ اہل حق کی مساجد ہیں, مساجد میں بڑے اچھے اچھے اہتمام ہوتے ہیں, مگر گاؤں وغیرہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ. تو پہلے سے دیکھ لیں, ایسا حافظ ہو جو پیسے نہ لیتا ہوں, ہے نا, وہاں پہ پڑھے تراویح اپنے. اور متقی شخص کے رمضان ہی حافظ کے پیچھے نہ ہو. خواتین بھی جو ہیں تراویح وہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں, الحمدللہ کہیں پاس. اسی طرح ہمارے حضرت فرماتے تھے, اور بھی تفصیلیں ہیں اس میں, حکم ہے باقاعدہ کہ اپنے ماتحتوں کے اوپر یعنی تھوڑا کم کر دو, ان کی ذمہ داریاں کم کر دی جائیں ماتحتوں کے اوپر. اس میں جو جاب کرنے والے بڑے ہیں اپنے ماتحتوں پہ ڈیوٹی آورز کم کر دیں. اس طرح حضرت نے اس میں تشریف فرمائی کہ اپنی بیوی پہ بھی جو ہے وہ اپنا لوڈ کم کر دیں کھانے پکانے کا. اس طرح اس میں جتنا کر سکتا ہے انسان, ہے نا, یعنی کہ اتنی بڑی بڑی ہر وقت کی دعوتیں ہو رہی ہیں, افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, اور بیچاری ظاہر سی بات ہے گھر والی بھی تو روزے سے ہوتی ہے, اس کو بھی مشکلات ہوتی ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت سے لوگ زکات جو ہیں وہ رمضان میں ہی نکالتے ہیں, رمضان سے, کیونکہ عربی زکات جو ہے عربی لحاظ سے نکالنی چاہیے, عربی مہینے کے لحاظ سے نکالنی چاہیے. تو لوگوں نے رمضان سے رمضان رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے یاد رکھنے کے لیے, مگر صرف سمجھ اور سمجھ اس چکر میں کہ رمضان میں زکات نکالیں گے 70 گنا, وہ آیا تھا حکیم الامت کا محفوظ کہ 70 گنا ثواب ملے گا, تو رمضان کے لیے زکات بچا کے رکھی گی. ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں ضرورت تو ڈرپ لگانے کی وہ محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں, اور آپ رمضان میں ڈرپ لگوا رہے ہیں, ایسا مریض ہی مر جائے گا. اس لیے جس وقت سال گزرنے میں زکات فرض ہوتی تو صرف, مگر ہاں ٹھیک ہے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے, مگر اس کی وجہ سے پورے سال زکات نہ نکالنا یہ مناسب نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح یہ رمضان ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے زکات کے لیے, بے شک اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ کہ پورے سال ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال نکال کر, تاکہ جہاں غریبوں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح تو چلتا رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے. اسی طرح روزہ یہ بینکیوٹ ہالوں میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, بینکیوٹ ہال کے اندر ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو بینکیوٹ ہال میں ختم قرآن ہوگا اور تراویح کے ساتھ تشریح بھی ہوگی. تو بینکیوٹ ہال میں بالکل تراویح نہیں پڑھنی چاہیے, بالکل اس کا اہتمام کریں, کیونکہ یہ جگہیں جو شادیوں کے لیے ہیں, یہ تراویح سنانے کے لیے نہیں. اور پھر اس میں ظاہر سی بات ہے پھر عورتوں کا بھی انتظام ہونے لگا, اب اس میں لکھ دیا محرم کے ساتھ آئیں جناب, یہ نیا اضافہ کر دیا اس دفعہ محرم کے ساتھ آئیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت محرم اویلیبل ہو روزانہ 30 دن تک؟ ابھی ہمارے حکیم الامت نے منع لکھا ہے نا کہ عورتیں گھروں پہ پڑھیں, ہم حکیم الامت تھانوی احمد کی بات مانیں گے یا اس زمانے کے نئے نئے انجینئر ڈاکٹرز کی بات مانیں گے؟ اپنے اکابر کے طریقے پہ رہنا ہے. اس لیے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بالکل بینکنگ وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اللہ کا شکر ہے مساجد اللہ کا گھر ہے, وہاں پہ تراویح پڑھنی چاہیے. باقی انشاءاللہ رمضان شریف میں ابھی ہمارا مشورہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن میری مجلس ہوگی, اتوار کے دن میرے شیخ کی مجلس ہوتی ہے رمضانوں میں ظہر کے بعد, ہے نا. وہ کافی لمبی چلتی ہے ماشاءاللہ, بڑی اللہ تعالیٰ حضرت کو ہمت دیتے ہیں. ظہر کے بعد کافی لمبی مجلس ہوتی ہے, تو ہمارا تاکہ شیخ کی مجلس سے ہماری مجلس جو ہے وہ آپ وہ نہ ہو جائے. انگلش اردو میں کیا کہیں گے اس کو, نہیں اردو میں تصادم نہ ہو جائے. اور تصادم تو اچھا جملہ نہیں, مطلب مناسب نہیں ہے کہ شیخ کی مجلس ہو رہی ہے اور میں اپنی مجلس کر رہا ہوں. ہمارے کہ ہم لوگ تو اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو بھی آسانی رہے گی. ہفتے کے دن انشاءاللہ مجلس ہوا کرے گی میری, اتوار کے ہفتے کے دن ظہر کے بعد. یہاں پہ ظہر 1:05 پڑے, تو انشاءاللہ 1:30-2 بجے تک مجلس شروع ہوگی اور 1:15 انشاءاللہ مجلس آئے گی, وہ انشاءاللہ میسج بھی چلا دیا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا ارادہ انشاءاللہ, میرا بیٹا الحمدللہ حافظ ہے, اللہ کا احسان ہے, تو مفتی انوار صاحب کے پیچھے میرا تراویح پڑھنے کا ارادہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ دوست بھی ہمارے سن رہے ہیں, کراچی والے بھی ہوتے ہیں, تو وہ شاید 22-23 روزہ تراویح پڑھائیں گے. ہم لوگ غرفہ میں ایک جگہ ہے, وہاں پہ وہ پڑھائیں گے. میرا بیٹا صرف سامے ہوگا کیونکہ ابھی نابالغ ہے, مگر الحمدللہ قرآن حافظ ہے. تو نابالغ جو سامے تو بن سکتا ہے, مگر بالغ لوگوں کا وہ امام نہیں بن سکتا. تو بہرحال انشاءاللہ میرا 22-23 روزہ تراویح پڑھنے کا جو ہے ارادہ ہے. پھر آخری عشرے میں انشاءاللہ حیدرآباد میں سفر کا بھی ارادہ ہے. اور انشاءاللہ باقی جو باتیں رہ گئیں وہ باقی ایک بات یہ ہے کہ فضائل اعمال تو ہر گھر میں ہوتی ہے, اس میں فضائل رمضان سے اپنے گھر میں تعلیم بھی کروائیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی احساس ہو کہ رمضان شریف کتنا مبارک مہینہ ہے. بڑا اچھے اس میں ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا بھی کہ ابھی مسجد میں بھی ہمارے شیخ شاہ فیروز احمد صاحب اوقات مالی بھی اثر کے بعد والے بھائی اس کی تعلیم کرتے ہیں فضائل رمضان سے, جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. تو اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم کروائیں, اس سے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. باقی کوشش کریں کہ تکبیر اولا سے صف اول میں نمازیں ہوں, ورنہ اگر صف اول نہیں کم از کم تکبیر اولا سے تو ہونی چاہیے. ایک نماز بھی ہماری قضا نہ ہو, خصوصاً عصر کی نماز کا لوگ قضا کر دیتے ہیں یا عشاء کی نماز جو ہے ایک رکعت نکال دیتے ہیں. پہلے سے تیاری کریں. ہاں اگر کوئی بیچارے کو استنجے کا مسئلہ ہو گیا تو الگ بات ہے, مگر عشاء کی نماز کا اہتمام کریں. کہ مغرب کے بعد افطاری کے لیے جاتے ہیں, پھر ہم لوگ بہت سے لوگ مغرب میں اتنی ساری رکعتیں پڑے ہوتے ہیں, عشاء میں پھر دیر میں پہنچ پاتے ہیں بےچارے, تو نوافل کی وجہ سے تراویح میں مشکل ہو جاتی ہے. اور بہت سے لوگ شروع کے رمضانوں میں بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر آگے جا کے تراویح میں مشکلات ہوتی ہیں, جو تھک جاتے ہیں اور جو ہے وہ سہار نہیں سکتے, آج تک قوتیں کمزور ہو گئی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف نصیب فرمائے, اس میں خوب جو باتیں بیان ہوئیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اور شب قدر کا بھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گا, اعتکاف کا بھی انشاءاللہ. ہاں قرآن پاک کی بات ہو گئی, شروع میں عرض کیا تھا کہ روزانہ ایک پارہ کرنے کی کوشش کرنی پڑے. جن کی تجویز صحیح ہے, جن کی تجویز غلط ہے, مخارج صحیح نہیں ہے, تو ان سے وہ پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. اس سے بہتر ہے کسی قاری صاحب سے اس قرآن پاک کو صحیح تجویز سے اس مہینے میں ارادہ کرنا کہ میں اس دفعہ صحیح تجویز سے سیکھوں گا. کسی ماہر قاری کو سنا دیں, عورتیں بھی کسی قاری صاحب کو قاریے کو سنا دیں. بہت سی عورتوں کی تجویز جو ہے وہ اردو لہجے میں ہوتی ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جلدی جلدی پڑھی ہوتی ہیں, تو اس سے کہ ثواب ملتا الٹا جو ہے عذاب ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا گناہ مل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. باقی تو ماشاءاللہ باتیں بیان ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی, یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف نصیب فرما دیجیے, ہم سب کو رمضان شریف میں تقویٰ سے رہنے کی توفیق عطا فرما, ابھی بھی تقویٰ سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں توفیق دے کے ہم ایک نظر خراب نہ کریں, اے غیبت نہ کریں, نہ اے غیبت سنیں. خاص فضل فرما دیجیے اے اللہ, جو لوگ جو گھروں جن گھروں میں بہت زیادہ اسمارٹ فون کا استعمال ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت ہر چیز انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں, ان سب کو مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کے ہم اس کو استعمال بالکل کم کر لیں, ضرورت کی حد تک رکھیں اور اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں, کیونکہ اس پہ فحاشی عریانی گندی تصویریں آ جاتی ہیں اور سارا نور برباد ہو جاتا ہے. ہم پہ خاص فضل فرما دیجئے, ہمیں عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما دیجئے. خاص فضل فرما دیجئے ہم سب کے اوپر. اور یا اللہ, جو لوگ ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ ایسے جو انجینئرز ہیں انہوں نے یہ سافٹ ویئر نکالا ہے کہ اسمارٹ فون کے اوپر بھی اور لیپ ٹاپ کے اوپر بھی تصویریں بند ہو جاتی ہیں, ہمیں توفیق دے کے ہم تصویریں وغیرہ بند کر لیں. خاص فضل فرما دیجیے, اپنے نفس پہ پابندی لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. خاص فضل فرما دیجیے, جن گناہوں کی عادتیں ہیں ان گناہوں سے ہمیں چھڑوا دیجیے. خاص فضل فرما دیجیے یا اللہ تعالیٰ, اور اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کرنے والا بھی ہمیں بنا دیجیے. اور صلی اللہ علیہ نبی نبی عالم یا اللہ. ہاں, ایک بات ضروری ہے کہ دعائیں مانگنے کا اہتمام, افطاری سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو دستخط لگا ہوا بھی ہو تو بھی مانگ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے اتنے لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرماتے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو سب چیزیں لگی ہیں اور صرف دو منٹ باقی ہیں, ایک منٹ باقی ہے, پھر چار منٹ, چھ منٹ, دس منٹ باقی ہیں اور پھر بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. خواتین بھی پہلے سے افطاری بنا لیں اور پانچ چھ دس منٹ پہلے جو ہے آ کے دعا مانگ لیں, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں روزانہ. تو دعائیں مانگنے کا اہتمام, تہجد کا بھی بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بات رہ گئی بھائی سحری میں تو اٹھتے ہیں, خواتین بھی اٹھتی ہیں ماشاء اللہ, تو تہجد میں دو چار رکعت نفل تہجد کی پڑھ لیں, اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں, ہے نا, اس کا اہتمام کر لیں. دعائیں مانگنے کا بڑا اہتمام, اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے. مجھے اللہ توفیق دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید دے, اپنی مناجات مقبول پڑھ لیے, اور اگر تلاوت کر لیں تو ماشاء اللہ دعاؤں کا سارا ثواب تلاوت میں ہی مل جائے. اگر افطاری کے وقت تلاوت بھی کر لیں اس کو, جو دعائیں نہیں مانگ سکا تو تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کے ادا کروا دیں. افطاری کے وقت مناجات مقبول پڑھ لیے, ایک منزل روزانہ پڑھ لیں, بڑی اچھی اچھی دعائیں, ضروری ایک منزل پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں مناجات مقبول, ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی فائدہ ہو جائے. قبولیت کا وقت ہوتا ہے, قرآن و حدیث کی اس کے اندر دعائیں ہیں, اس کا اہتمام کر لیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.